دوڑو، بھاگو اپنے رب کی رضا کی طرف، بخشش مانگو. یعنی انسان کی اصل نیت تو رضا ہونی چاہیے رب کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا یا آخرت کی خیر مانگنا، بھلائی طلب کرنا، اس میں کوئی برائی یا ندامت کی بات نہیں. پھر جنت کا یہاں مزید تصور بھی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کی مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، بلکہ یہ ضرور بتایا کہ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ اردو السماوات والارض، کہ جس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. لیکن تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. پہلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحه فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں کی طرف دوڑو، نیک کاموں میں جلدی کرو، یعنی انتظار نہ کرو کہ اچھا صبح کر لوں گا اور صبح ہو تو کچھ شام کر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ فتنے تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی مانند پے در پے عنقریب رونما ہوں گے. آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض فروخت کر ڈالے گا. لہذا جس طرح ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، سورۃ الرحمن میں آتا ہے، اسی طرح اس کی کائنات بھی تغیر پذیر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی سورج ہے، کبھی بارش ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے. بعین ہی انسان کے مزاج میں اور انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے. اسی طرح انسان کے مزاج میں کبھی خیر ہے، کبھی شر ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، کوئی انسان نہ 100% تقوی سے بنا ہے اور نہ 100% فجور سے بنا ہے، بلکہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. کبھی ایک غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا غالب آنے لگتا ہے. لہذا انسان کے اندر جس وقت کوئی نیکی کرنے کی تمنا پیدا ہو تو کوشش کرے کہ بس اسے کر ڈالے، اور خاص طور پر جبکہ اس کے بس میں بھی ہو، جبکہ وہ اس پر قادر بھی ہو تو کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی توفیق ہے اور صبح تک توفیق ہی نہ رہے، ابھی موقع ہے اور صبح تک موقع ہی نہ رہے. اور پھر خاص طور پر جس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا کہ فتنے پے در پے انسان کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے. اور فتنہ کیا ہے؟ کہ چھوٹی سی چیز بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی، بعض اوقات چھوٹا سا نقصان انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی، بعض اوقات انسان کی صحت کی خرابی انسان کے لیے آزمائش ہو جاتی، بعض اوقات کسی عزیز کا جدا ہو جانا انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو جاتا ہے. لہذا انسان جس وقت اس کی صحت ہے، جیسے کہ آگے بھی آپ مزید اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ سات چیزوں کو سات چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر آج ہیں اور کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. تو اسی طرح مال کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب انسان کے پاس کچھ ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ کر جائے، اور جب نہیں ہوگا تو پھر انسان صرف حسرت ہی کر سکتا ہے کہ کاش میں اس وقت کچھ کر لیتا. اور یہ حسرت دنیا میں بھی انسان پر بعض اوقات آتی ہے، لیکن آخرت میں تو ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا، ہر شخص حسرت میں مبتلا ہوگا. اور کیا حسرت ہوگی؟ کہ اے کاش وہ فلاں جو میرا لمحہ تھا میں اسے ضائع نہ کرتا، کیونکہ وہ لمحہ اسے بڑے خسارے کی شکل میں وہاں پر نظر آئے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت قلب، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ قلب کا تو لفظ ہی الٹ پلٹ ہونے سے ہے. اگر آج اچھا ہے تو کل برا ہو سکتا ہے، آج برا ہے تو کل اچھا بھی ہو سکتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے. لہذا کبھی بھی انسان اس پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ میرا دل تو بہت اچھا ہے اور ہمیشہ اچھا ہی رہے گا. نہیں، جب اچھا ہے تو اس سے مزید اچھائی اور مزید فائدہ حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں کتنی تیزی کیا کرتے تھے. حدیث کچھ یوں ہے، حضرت ابی سروہ سے عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بالمدینۃ العصرہ مدینہ میں عصر کی نماز، فسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا پھر تیزی سے کھڑے ہوئے، فتخطى رقاب الناس اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے، الى بعض حجر نسائه اپنی کسی ایک بیوی کے گھر، ففزع الناس من سرعته تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کو دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ معلوم نہیں آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، فخرج علیہم تو واپس ان کی طرف لوٹے، فرآ انہم قد عجبوا من سرعته تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی جلد بازی سے بڑے حیران ہوئے ہیں، قال ذکرت شیئا من تبر عندنا کہ مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی رکھی ہوئی ہے، فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمته تو میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں اس کو پکڑے رکھوں یا اسے روکے رکھوں، اور اس کے بعد میں نے حکم دیا کہ اسے فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کچھ مال ہے، فرض ہے یا نفل ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوراً ہی اس کو اپنا فرض اپنے سر سے اتار دے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں مال آیا ہوگا صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس تقسیم میں بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے، تقسیم کرتے کرتے کچھ حصہ جو ہے اس کا بچ گیا اور وہ نماز کے بعد فوراً آپ کو یاد آیا۔ آپ نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ بیٹھ کر دعا ہی مانگ لیں، اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ اچھا جو لوگ بیٹھے ہیں میں ذرا ان سے کچھ بات چیت کر لوں اور پھر اس کے بعد گھر جا کے تقسیم کر لوں گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کے کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو اس میں کتنی جلدی کرتے تھے اور اس فرض کی ادائیگی میں کتنی تیزی کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو 15 منٹ ہی گزرے ہیں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہے، اور ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اور ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور ابھی 10 منٹ باقی ہیں، اور یوں اچھی بھلی نماز جس کا اجر ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتا تھا اسے کوڑیوں کے بھاؤ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں بھی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اسی محفل میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے تو ہم بعض اوقات بلا وجہ، بعض اوقات تو کوئی عذر کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات صرف عادتاً ہم تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ برکت جو ایک مکمل محفل کی ہو سکتی ہے اس سے تو بہرحال ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جب ایک کام ہمیں کرنا ہی ہے، جب ایک فرض ہمیں ادا ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد ہو جائے وہ کر لیا جائے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں نیکی کے یہی لمحے یا یہی مرحلے ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوم احد کو آیا، یعنی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ اگر میں اس جنگ میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ تو اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جنہیں پکڑ کے وہ کھا رہا تھا، فالقى تمرات كن في يده اپنے ہاتھ کی کھجوروں کو ایک طرف پھینکا، ثم قاتل حتى قتل تو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ یعنی اس نے اتنا بھی توقف نہ کیا کہ میں پہلے اپنا پیٹ تو بھر لوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب اسے یہ یقین ہوا کہ نہیں، یہاں پہنچنے اور کا مطلب یہ ہے کہ جنت، تو جنت کے پھل اور جنت کی کھجوریں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، تو اسے دنیا کی کھجوریں کھانے میں کیا لطف ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جسے یہ یقین ہو کہ آخرت میں ایک بہترین منزل میری منتظر ہے، تو ایسی صورت میں اس کا شوق اور کام میں اس کی تیز رفتاری اور اس کی جلدی جو ہے اس کا مقابلہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور شحیحن فقر و فاقے سے خوف زدہ ہو کہ میں دوں گا تو پھر میرے پاس پیسے کم رہ جائیں گے. تخش الفقر فقر کا اندیشہ رکھتے ہو.
وتأمل الغنى
اور امیر ہونے کی بھی تمہیں امید ہو. ان انسان کا حال بین بین ہوتا ہو کہ اسے اس بات کی بھی امید ہو کہ اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں اور اس بات کا ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے چلا جائے تو میں کہیں فاقوں کو نوبت نہ پہنچ جائے. ولا تمہل اور تم انتظار مت کرو. حتی اذا بلغت الحلقوم یہاں تک کہ جب جان حلق کو پہنچ جائے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا تو تم کہنے لگو فلاں کو یہ دے دینا فلاں کو یہ دے دینا. وقد کان لفلان حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا. یہ کہ وہ تو ورثہ تقسیم ہو جائے گا. اب اگر تم نہ بھی کہو تو بہرحال جو کسی کا ہے وہ تو اس کو مل جائے گا. تو یہاں بھی ہمیں اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کے زمانے میں اور ایسے حالات میں بھی خرچ کرے کہ جب انسان کے پاس کچھ بہت زیادہ کھلا نہ بھی ہو. اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یاخذ منی هذا فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا انا قال فمن یاخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانة رضی اللہ عنہ انا اخذه بحقه فاخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز ہاتھ میں تلوار لی اور فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے. تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. ہر ایک نے کہا کہ میں لیتا ہوں. اور تلوار آپ کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جہاد کیا جا سکے. تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. ان میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا تھا میں. آپ نے فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا. مراد یہ کہ آپ لے تو لوگے لیکن اسے استعمال کون کرے گا اور اس کے ساتھ اس کا حق کون دے گا. اس پر ابو دجانہ جو تھے انصار میں سے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حق کے ساتھ لوں گا. بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار لے لی اور اس تلوار کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑ ڈالی. بہت بہادر اور جری انسان تھے. اسے لیا اور واقعی حق ادا کر دیا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان جب کسی کام میں ہاتھ ڈالے تو ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ کیا میں اس کام کو کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. اور اگر کر سکتا ہو تو پھر اس کا ذمہ لے اور جب ذمہ لے تو اسے خوب نبھائے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت زبیر بن ابی کی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے ان تکالیف کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی تھی. بس آپ نے فرمایا برداشت کرو کیونکہ اب کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس سے بعد والا اس سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اچھے حالات کے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو کام اسے کرنا ہے وہ کر گزرے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہماری نفسیات یہی ہے کہ ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کچھ اور کریں گے اور پھر کچھ اور. لیکن وہ اچھے حالات قسمت سے ہی آتے ہیں اور پھر اچھے حالات آ بھی جائیں تو نیکی کرنا قسمت ہی سے نصیب ہوتا ہے. یہ بھی خدا کی دین ہوتی ہے. اللہ چاہے تو انسان کر سکتا ہے, وہ نہ چاہے تو انسان پر بھی نہیں مار سکتا. تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس جو انہیں نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کہ تم اس بات کا انتظار نہ کرو اور اس بات کے انتظار میں مت بیٹھو کہ حجاج جو ہے اپنا ظلم و ستم بند کر دے گا اور پھر مسلمانوں کے بڑے اچھے حالات آ جائیں گے اور خیر کا دور دورہ ہوگا, پھر ہماری نمازوں میں بھی بڑا لطف ہوگا اور ہمارے صدقے خیرات بھی بڑے اچھے ہوں گے. نہیں, جیسے تیسے حالات ہیں تم جو کرنا ہے اسے کر لو. اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت کا سامان ہے. ہم عموماً کوئی بھی جب کام سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم پر فرض ہے اور ہمیں کرنا ہے, تو ہم کر لینے کی بجائے عموماً ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سب لوگ کرنے لگیں گے تو ہم کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں طرف سے میرا کام ہو جائے, فلاں مشکل آسان ہو جائے تو پھر میں کروں گا. لیکن وہ دور کب آتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے مطمئن, خوشحال, فارغ البال ہو. مثلاً ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ذرا بس جلدی سے یہ نماز پڑھ لوں, اگلی نماز انشاءاللہ بہت اچھی پڑھوں. اگلی آتی ہے تو ایک اور اس کے ساتھ نیا کام آ جاتا اور پھر وہ جیسی تیسی پڑھ کے گزر جاتے اور پھر اگلی کے انتظار میں. اور پھر آپ خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کاموں کو ہم صرف امید پہ چھوڑے رکھتے ہیں وہ کام کہ اچھے حالات ہوں گے تو پھر اچھا کریں گے, وہ بھلا کب پورے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, بڑی زبردست حدیث ہے یہ, اور اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے جو آئندہ یہ حدیث آ رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ہمارے عمل میں کچھ تو تبدیلی پیدا ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو, سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا فقر کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والا ہے؟ فقر کہتے ہیں محتاجی کو, یعنی ایسے حالات آ جائیں کہ تم پیسے پیسے کے دوسروں کے محتاج ہو جائیں, تو کیا اس چیز کے انتظار میں ہو کہ تم اپنے عمل کو صدقہ خیرات وغیرہ کو روکے ہوئے ہو؟ یا ایسی دولت مندی کا انتظار کرتے ہو جو سرکش بنا دینے والی ہے کہ انسان کو خدا کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں دیتی؟ یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے, یعنی انسان کے اعضاء کو, اس کی عقل کو, اس کے دل دماغ کو, اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دینے والی ہے, کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہی نہیں تو وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہی نہیں. یا ایسے بڑھاپے کو جو سٹھیا دینے والا ہے کہ جس میں انسان کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس نے بولا کیا ہے, اس کو اپنے جسم کی, اپنے کھانے پینے کی, اس کو اپنی کسی بھی چیز کی کوئی اس کو سوچ سمجھ ہی نہ رہے, کیا اس بات کے انتظار میں ہو؟ یا ایسی موت کے انتظار میں جو تمہارا کام تمام کر دینے والی ہے, یعنی کس بات کے انتظار میں ہو کہ جب دنیا میں ہی نہیں رہو گے تو کرو گے کیا؟ یا دجال کا جو ہر اس غائب چیز سے برا ہے جس کا انتظار کیا جائے. انسان ہر کسی بھی ایسی چیز کا جب انتظار کرتا ہے جس کا اس کو پتا نہیں کہ وہ آئے گی تو کیسی ہوگی, ان سب میں بدترین چیز ہے وہ. یا قیامت کا انتظار کرتے ہو, بس قیامت بہت دہشتناک اور بہت کڑوی ہے, والساعت ادھا و امر, نہایت کڑوی ہے. لہذا ان اوقات سے جو اس وقت تمہیں میسر ہیں, ان حالات سے جو اس وقت تمہارے پاس ہیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لو. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز فرمایا کہ میں ضرور یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت نہیں چاہی کہ میں لوگوں پر امیر بنایا جاؤں, مگر اس دن میرا دل چاہا کہ یہ جھنڈا مجھے بھی مل جائے, بس میں اس امید پر اپنے آپ اٹھ کر بلند ہوتا تھا کہ میں اس لیے بلایا جاؤں, یعنی میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور یہ چیز مجھے عنایت فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ جھنڈا عطا کیا اور فرمایا, چلو اور کسی طرف توجہ نہ کرنا, ادھر ادھر مت دیکھنا, اس کو لو اور جاؤ اور حملہ کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا کرے. اور حضرت علی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے, یعنی تھوڑا سا آگے گئے پھر رک گئے, اور کسی طرح متوجہ نہیں ہوئے, کسی کو نہیں دیکھا, نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی سے کچھ پوچھا اور نہ حیل و حجت سے کام لیا. پھر بلند آواز سے پکارا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں؟ فرمایا, ان سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال تجھ سے محفوظ کر لیے, مگر جانوں اور مالوں کے حق کی وجہ سے, اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ تم جب کام کرنے لگو تو پھر ادھر ادھر مت دیکھو. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے, عزم کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان خود بھی ہمت ہار بیٹھتا ہے. یعنی ان تمام احادیث میں آپ دیکھیں کہ ان اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے انسان نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب دوسرے لوگوں پہ نظر ڈالتا ہے, مثلا آپ اگر لمبی نماز پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اچھا لوگ چھوٹی پڑھتے, چل میں بھی اسی طرح ہی کر لیتا ہوں, یعنی انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں, جانوروں پرندوں تک میں موجود ہے, ان کے رنگ, ان کی شکلیں ان علاقوں کے مطابق ہوتی ہیں جہاں جہاں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں. تو اسی طرح انسان بھی اپنے دوستوں سے، اپنی مجلس سے، اپنی صحبت سے اور بہت سی چیزوں سے اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اور بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اس کے تفکار بھی سست پڑ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھنے لگے اور ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو پھر وہاں سے تو ہمیں کہیں سے بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں مل سکتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اوپر انسان نظریں گاڑ لے اور ادھر ادھر نظر مت اٹھائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا اور وہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور یہ فرمایا کہ تم ادھر ادھر مت دیکھنا، سیدھے چلتے جانا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر آپ کے حکم کی تابعداری کی. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کا قتال اور جہاد کس غرض کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. بلکہ حضرت علی کی تو ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے ایک مشرق کو گرا لیا تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، فوراً اس کے سینے سے ہٹ کے پرے ہو گئے کہ اس وقت ذات کا انتقام آ گیا ہے اور میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، غالب ہوتے ہوئے اس کو نہیں پکڑا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راہ حق میں جد و جہد کرنے کے بارے میں کہ انسان نہ صرف یہ کہ نیکی کرے بلکہ یہ کہ اپنے آپ کو کھپائے اور اپنے آپ سے کام لے. الباب الحادی عشرہ فی المجاہدتی، مجاہدہ نہیں مجاہدہ ہے، راہ حق میں جد و جہد اور کوشش کرنے کا بیان. وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، کوشش کی، ہم ضرور اپنا راستہ انہیں دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. وقال تعالی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تیرے پاس یقینی بات آ جائے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تجھے یقین ہو جائے. وقال تعالی وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ. وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو شخص ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا. وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ جو کچھ بھی تم اپنے جان کے لیے نیکی کر کے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے پاس پا لو گے، وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑی بھی. کہ وہ نیکی جو تم لوگوں کی خاطر کرتے ہو اور لوگوں کو دیتے ہو کر کے، تو لوگوں کے پاس اس کا اجر نہیں، لیکن وہ جو خدا کی نیت سے کرتے ہو کہ اس سے اجر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس احسان اور نیکی کا اجر کہیں زیادہ بڑا ہے. وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم نیکی میں سے کوئی مال میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب یہاں پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرے فرض کردہ اعمال میں سے کسی فرض کی ادائیگی سے جب میرا قرب ڈھونڈتا ہے تو یہ مجھے سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کی پابندی کے ذریعے میرا قرب ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ سمجھنے کی حدیث. کیا ہے دوبارہ تھوڑی تھوڑی دیکھ کے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عادا لی ولیاً، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کر لی. دشمنی سے کیا مراد ہے؟ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے کوئی دکھ دینے کی کوشش کی، تو کیا ہوتا؟ فقد آزمتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی طرف سے اس سے جھگڑنے کے لیے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں. اور پھر اللہ تعالی کس بندے سے محبت رکھتا ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ انسان ان فرائض کو ادا کرے جو رب نے بندے پر ڈالے ہیں. ان فرائض میں کیا چیز ہے؟ اس میں صرف نماز نہیں آتی, اس میں صرف روزے بھی نہیں آتے, اس میں تو وہ تمام فرائض آتے ہیں جو ایک بندہ مسلم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس پر ڈالے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ان فرائض میں عبادات بھی ہیں, ان فرائض میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے, اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ہمسائے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ تمام تعلقات جو کسی بھی حوالے سے ہمارے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں, نسب کے ہوں یا سحر کے ہوں یا ویسے تعلقات کے ہوں, ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے. یعنی ہر بندے کا دوسرے پر جو حق ہے وہ اس کا فرض ہے. یعنی ایک بندہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے کو حق ملتا ہے. گویا آپ سب کے حقوق میرے لیے فرض ہیں اور میرے حقوق آپ پر فرض ہیں, اور یہ ہر حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہیں. لہذا فرائض کے ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ حقوق نہ صرف یہ کہ پرسنل لیول پر بلکہ اجتماعی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امت مسلمہ کا حق کیا ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کی جائے, اور پھر نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کا بلکہ اس کے باہر کی دنیا جو اسلام نہیں لائی اور اسلام کے قریب بھی نہیں پھٹکی, ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت جو عطا کی ہے اسے ہم ان تک پہنچائیں. تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. یعنی دین کو سمجھنا, دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض میں شامل ہے, دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی فرض میں شامل ہے, حلال رزق کمانا یہ بھی فرض میں شامل ہے, بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی فرض میں شامل ہے, ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا یہ بھی فرض میں شامل ہے, بیماروں کی عیادت کرنا یہ بھی فرض میں شامل ہے, ناداروں کی مدد کرنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے. تو ہر شخص کے لیے فرائض کا ایک وسیع دائرہ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, جو اس کے فرائض ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طرح وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے. اور یہ یاد رکھیے کہ نفل جب قبول ہوتے ہیں جب فرض ادا ہوں. اگر فرض چھوڑ کر انسان کبھی کبھی شوق سے نفل پڑھے, یا مثلا فجر کی نماز تو قضا کر دے لیکن تہجد پڑھے, یا عشاء چھوڑ دے اور کہے میں تہجد پڑھ لوں گا, تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. اسی طرح انسان کہے زکات تو میں نہیں دیتا لیکن ویسے صدقہ خیرات بہت کرتا رہے, تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا. حج نہ کرے لیکن عمرہ کرتا چلا جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. یعنی فرض حج مراد ہے. اسی طرح اور بھی فرائض جو ہیں جو انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنا جو ہے وہ ایک فرض ہے والدین کے اوپر. اگر انسان اس کو چھوڑ کر, اور خاص طور پر ایک ماں کیونکہ اس سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی, اگر وہ اس کو چھوڑ کر تو کوئی اور سوشل ویلفیئر کے کام لوگوں کی خدمت کے کر رہی ہے تو وہ فرض میں کوتاہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ میرے تو فرض اتنے ہیں کہ میں نفل پڑھ ہی نہیں سکتا. نہیں, فرائض کو اتنی اہمیت دے جتنی اہمیت ان کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفل کاموں کو, نفل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی اور آسانی کے ساتھ اللہ کی محبت کی خاطر وہ کام کرنا جو اس نے ہم پر ذمہ داری نہیں ڈالی, جو اس نے ہم پر فرض عائد نہیں کیے. اب شوہر کی اطاعت عورت پر فرض ہے, لیکن کس میں ہوگی؟ معروف اور نیکی کے کاموں میں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قربان کر کے انسان شوہر کی اطاعت کرے. تو ہر فرض کا بھی درجہ ہے, اور اسی طرح نوافل کے بھی درجات ہیں. تو نوافل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جو نفل نماز ہے, نفل عبادت ہے, روزہ ہے, رات کی عبادت ہے, ذکر ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نفل تو ادا کرتا رہے اور فرائض سے غفلت اختیار کرتا رہے. فرمایا کہ پھر میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرے سے تقرب حاصل کرتا ہے, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, پھر جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے ایسے بندے سے, تو پھر كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ایسی صحیح سوچ، ایسی صحیح بصیرت اور ایسی اپنی ایسی محبت عطا کر دیتا ہوں کہ اگر اس کا کان کچھ سنتا ہے تو صرف وہ باتیں جو میری پسند کی ہوتی ہیں، اس کی نگاہ کچھ دیکھتی ہے تو صرف وہ جو میں چاہتا ہوں، اس کا ہاتھ کچھ پکڑتا ہے، کسی چیز کو لیتا ہے تو صرف وہ جو میں اسے اجازت دیتا ہوں، اور وہ اسی جگہ پر صرف جاتا ہے جہاں پر میری رضا ہوتی ہے، گویا پھر وہ میری دی ہوئی توفیق سے اس کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، یعنی میں پھر خود اس کی رہنمائی کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ فزیکلی یہ ہاتھ جو ہے نعوذ باللہ، اور جیسے منصور حلاج یہ کہہ اٹھا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ انسان نعوذ باللہ کو خدا بن جاتا ہے، بلکہ وہ خدا کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے، خدا کا ایسا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، صبغت اللہ جس کو کہا گیا، ومن احسن من اللہ صبغتن، کہ وہ رنگ اتنا چڑھ جاتا ہے خدا کا کہ انسان پھر اپنے جسم سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ توفیق جب انسان کو ہوتی ہے، یہ ہے اصل وہ پہچان اور معیار کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان کو نیکی کی توفیق ہو جائے، اور اگر نیکی کی توفیق نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی خدا راضی نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا جواب ہے یہ حدیث کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر اسے غلط کاموں سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیزوں سے کڑھن ہونے لگتی ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ نیکیوں کی طرف پھر سبقت کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں میں سب سے پیچھے رہنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرا ایسا بندہ اذا سألتنی آتیتہ، جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، وہ اس کے دل کی تڑپ ہوتی ہے اور میں اس کے لیے وسائل اور ذرائع مہیا کر دیتا ہوں۔ اور اس پر انسان بعض اوقات پھر پریشان بھی ہو اٹھتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی اس کو سب کچھ ملنے لگا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ چھوڑا ہو؟ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذُهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے شر سے، اپنے نفس کے شر کے خلاف اور اپنے ارد گرد کے شر سے، تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں، میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کہاں ہیں ہم اور کس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے ہیں حدیث میں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، ہاتھ عربی زبان یہ سارا یہاں تک شامل ہوتا ہے، اتنا آگے آ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو میں ایک با دو ہاتھ یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے غلط استعمال سے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، کہ ان دو نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، لہذا اپنے آپ کو برباد کر ڈالتے ہیں، صحت اور فراغت۔ اچھی صحت بھی ہو اور وقت بھی خوب ہو، اور پھر انسان اس وقت اور اس صحت سے اللہ کی رضا کے کام نہ کرے، کیونکہ جب بیمار ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ اگر بیماری ہے یا سستی ہے، کمزوری ہے، تو نمازوں میں بھی وہ لذت نہیں رہے گی۔ ایون یہ کہ انسان آہستہ آہستہ ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ سجدہ کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ دیر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسی ایسی تکلیفیں انسان کو شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا موقع غنیمت جاننا چاہیے عمر کے اس حصے کا کہ جب انسان کے پاس اچھی صحت اور اچھا وقت اور اچھی طاقت اور اچھی قوت ہو، جس سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں.
فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟
کہ اتنی بخشش اور عنایت. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن پر جو جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایت بڑھتی ہے اس کے شکر کا ذوق اور شوق اور بڑھ جاتا ہے, وہ اس شکر میں اور زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مزید راضی پر راضی دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رضا جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور خوب کوشش کرتے اور عبادت پر کمر ہمت باندھ لیتے. یعنی رمضان کا مہینہ جیسے رحمتوں اور برکتوں کا ہوتا ہے تو جوں جوں وہ دن کم رہتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جیسے دن کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم جو گنوا چکے ہیں تھوڑا اور گنوانے میں, نہیں اسے سنبھالنے اور سمیٹنے کی فکر کریں. اور اسی طرح خاص طور پر ایسے قبولیت کی گھڑیاں اور لمحات کے جو انسان کی زندگی میں جیسے رمضان سال میں ایک ہی مرتبہ اور چند دنوں کے لیے آتا ہے, خاص طور پر اس سے استفادے کی کوشش کرے. اگلی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ پیارا ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے. اس کی حرص کر جو تجھے نفع دے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار. اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں مت کہے کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا, لیکن یوں کہے کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا, کیونکہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اگر انسان کو کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یا کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تو پھر ان سوچوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہوتا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ نتیجہ نکلتا. نہیں, یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے. اس میں انسان کو وقت ضائع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان جو اس کے پاس موجود ہے اس وقت اس سے فائدہ اٹھائے اور حسرتیں نہ کرے ماضی پر, کیونکہ ماضی کی حسرتیں جو ہیں وہ انسان کے مستقبل کے عمل کی رفتار بھی کم کر دیتی ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت تکلیف دہ ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دی گئی ہے. کہ جنت تک پہنچنا چاہو تو اپنے آپ کو کڑی بھٹیوں سے گزارو, اور اگر دنیا کے عیش و آرام بہت پسند ہیں تو پھر سوچ لو کہ یہ کہاں پہنچانے والے ہیں انسان کو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. ذرا آپ غور کریں اس حدیث پر اور ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے نماز میں سورۃ بقرہ شروع فرما دی. میں نے دل میں کہا کہ 100 آیات پر آپ رکوع فرما دیں گے. پھر آپ برابر پڑھتے رہے تو میں نے سوچا ایک رکعت میں سورۃ ختم کر دیں گے. آپ بدستور پڑھتے رہے تو میں نے خیال کیا اب رکوع کریں گے. آپ نے سورۃ نساء شروع فرما دی تو یہ پوری تلاوت فرمائی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرما دی تو آپ بڑے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے. جب پڑھتے پڑھتے تسبیح والی آیت پر گزرتے تسبیح کرتے, اور جب کسی درخواست والی آیت سے گزرتے تو مانگتے, اور کسی تعوذ والی آیت پر گزرتے تو پناہ طلب فرماتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھنے لگے. پھر آپ کا رکوع قیام کے برابر ہوا. پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھا. آپ نے طویل قیام فرمایا رکوع کے برابر. پھر سجدہ فرمایا سبحان ربی العالی, اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے برابر تھا. یہ مسلم کی روایت ہے. ہم زندگی میں روز تو چھوڑ زندگی میں ایک ہی مثال ایسی دیکھیں اپنے ماضی پہ پلٹ کر. اول تو یہ کہ قرآن پاک ہی نہیں آتا کہ اتنا پڑھ سکے, اور اگر کہیں موقع بھی ہو کہ سن سکے جیسے رمضان میں تو جب بھی ہماری ہمت یا شوق کتنا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور ہم ان کے فالوورز ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ مجھے برے کام کا خیال آنے لگا. حضرت ابن مسعود سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیا خیال تھا. فرمایا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء چھوڑ دوں, کہ یعنی میں اتنا تھک گیا یا اتنا وہ قیام سے عاجز آ گیا کہ میں نے سوچا کہ بس اب میں گیا اور کیا. کبھی اگر آپ کو شبینہ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا وہ فیصل مسجد میں جس میں ایک رکعت میں صرف آدھا سپارہ پڑھتے, صرف آدھا ایک رکعت میں, آپ اندازہ کریں گے کہ وہ آدھے کے لیے بھی کھڑا ہونا بے حد مشکل ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی حالت میں ہی کبھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں, اس کے گھر والے, اس کا مال, اس کا عمل, پھر دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ باقی رہتی ہے. اس کے گھر والے اور مال تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ رہتا ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور دوزخ کا بھی یہی حال ہے. کتنی خطرناک بات ہے, یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے صرف اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک تسمے کا, تسمہ کتنا ہوتا ہے, اتنا لمبا ہوتا ہوگا, لیسز جو ہوتی ہیں جوتی کی, یعنی چند ہاتھ کا, اور اگر اس کی چوڑائی لے لیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہ بالکل ہی قریب. اور یہی حال جنت کا ہے, انسان کو نہیں پتا کہ وہ جنت کے کام کرتے کرتے ختم ہوگا یا دوسرے کاموں پر اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن فکر کی اس میں بات یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے عمل پہ نظر رکھے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے, اور بڑی لمبی امیدیں نہ رکھے کہ یہ سال گزر جائے تو اگلے سال سے میں بالکل ریگولرلی اچھے کام شروع کر دوں گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح کر دے, ہمیں صحیح علم عطا فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں اس کے بہترین پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, ہمیں اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہ کام کرنا سکھا دے, ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تیری عبادت کر سکیں اور تیری خلق کی خدمت کر سکیں. اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے, ہمیں ہمارے غلط کاموں سے بچا لے, دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا لے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا, ایمان پر موت دینا اور ہم سے راضی ہو جانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. ہم 11ویں باب پر تھے, راہ حق میں مجاہدہ یا کوشش کرنے کا بیان. اس باب کی حدیث نمبر 106 سے آج ہم شروع کریں گے. عن ابی فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفۃ رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سلنی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال اوغیر ذلك
قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل صفحہ میں سے ایک خادم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور میں آپ کو طہارت کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا کر دیا کرتا تھا.